رویت ہلال جس کو ہم کہتے ہیں، اس زمانے میں ہمارے ہاں عام طور پر اس سلسلے میں بڑی بدگمانیاں ہوتی ہیں، یعنی لوگ ایک دوسرے پہ الزام لگاتے ہیں، بھئی کب کا چاند دکھا رہے ہو، کب کی عید کرا رہے ہو، گویا اس آدمی کے یہ یعنی اس کے وہ آدمی دکھا سکتا ہے، تو ایسا نہیں ہے، ایسی بدگمانی نہیں کرنی چاہیے. بعض اوقات غلطی کا امکان تو ہوتا ہے، لیکن بدگمانی کرنے والا خود گناہگار ہوتا ہے، اس سے بچنا چاہیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن قیامت کی علامتوں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ لوگ کہیں گے کہ آج کا چاند بڑا ہے، کوئی کہے گا یہ تو 29 کا ہے، کوئی کہے گا 30 کا ہے. تو ہمارے یہاں ساری صورتیں پیدا ہوتی ہیں، اور بدگمانیاں اس لیے نہیں کرنی چاہیے کہ جہاں جو کمیٹی ہے اس میں ایک شخص نہیں ہوتا، بلکہ ہر مسلک کا ایک شخص ہوتا ہے، بلکہ بعض اوقات اور بھی ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو لوگ موسمیات سے تعلق رکھتے ہیں، سائنسی علوم سے تعلق رکھتے ہیں، وہ بھی موجود ہوتے ہیں. اس لیے بلا وجہ بدگمانی کر کے جو ہے وہ اپنے آپ کو گناہگار نہیں کرنا چاہیے. اس سے آپ اندازہ لگا لیجیے اہل عرب میں یہ چیز نہیں ہے. وہاں وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہے بھائی حکومت پر، اگر انہوں نے صحیح بتایا تو بھی ٹھیک ہے، اگر نظر آ گیا کھلا تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن نہ آنے کی صورت میں بعض اوقات جب وہاں اعلان کر دیا جائے، اب وہ صحیح ہو یا غلط، تو وہ بس وہ کہتے ہیں علی اللہ، اللہ تعالیٰ پر بھائی ابھی غلط اور ثواب ان کا کام. یعنی خامخواہ کسی پر الزام تلاشی کرنا اس سے منع فرمایا. یہ احکام بیان کیے گئے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شعبان کی مثلا 29 کو جو ہے وہ بادل ہیں، نظر نہیں آیا، اس لیے اگلا دن جو کہلاتا ہے یوم الشک کہلاتا ہے. ایسے دن میں اگر جب چاند نظر نہ آئے تو روزہ نہیں رکھنا چاہیے، اور جب پھر 30 پورے ہو جائیں شعبان کے پھر روزہ رکھے. تو بہرحال یہ خالی میں نے یعنی میری جزی بات بتا دی ہے، اس میں تفصیلات ہیں، لیکن بہرحال اس کا ذکر بھی اللہ رب العزت نے یہاں کیا ہے. اسی طریقے سے اس بات کا بھی ذکر فرمایا کہ لوگوں کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ. بعض اوقات ناجائز طریقے پر ناجائز گواہیاں پیش کر کے کسی کا مال ہڑپ لیتے ہیں، عدالتوں میں جا کر جھوٹے گواہ پیش کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، باطل طریقے پہ تم آپس میں مال نہ کھاؤ ایک دوسرے کا. وتدلوا بها الى الحکام، حاکموں کے پاس جو فیصلے لے جاتے ہیں. لتاکلوا من اموال الناس، لتاکلوا فریقا من اموال الناس، تاکہ ایک فریق لوگوں کا مال کھا جائے. تو یہ صورتیں بھی آج کل ہمارے یہاں ہوتی ہیں، اس سلسلے میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر احکام بتلائے. اسی طرح جہاد سے متعلق بھی اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ وقاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جب حقیقت میں جو جہاد کی ضرورت پیش آئے اور اعلان ہو جائے تو پھر آدمی کو تیار رہنا چاہیے. یعنی یہ جذبہ بہرحال دل میں ہونا چاہیے کہ اگر کبھی موقع آیا اللہ کے راستے میں قربان ہونے کا، تو انشاءاللہ ہم اپنی جان مال سب کچھ اللہ کے لیے قربان کر دیں گے. اور اسی طریقے سے پھر اللہ رب العزت نے آگے حج اور عمرے کا ذکر فرمایا تفصیل کے ساتھ کہ کون کون سی صورتیں ہیں. عمرہ اگر احرام باندھ لیا، کچھ اگر صورت پیش آ جائے، یعنی رکاوٹ پیدا ہو جائے تو آدمی کیا کرے. اور اسی طرح حج کے مہینے، ان کا بھی ذکر فرمایا، اور حج کے سلسلے میں بھی یہاں تفصیلات موجود ہیں جو اللہ تعالی نے ذکر فرمائی ہیں. اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے اس کا بھی ذکر فرمایا کہ تم کیا سوال یہ کرتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں. تو قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین، تو یہاں بتا دیا کہ تم جو کچھ بھی خرچ کرو جو ہے وہ خیر میں سے، والدین کے لیے، قرابت داروں کے لیے، یتامہ اور مساکین، جو سب چیزیں جو ما تفعلوا من خیر فان اللہ بھی علیم، تم جو بھی خیر کے کام کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں. اسی طریقے سے یہاں پر شراب کی حرمت کا بھی ذکر آیا، یہ سلون کا عن الخمر والمیسر، جوا اور شراب، ان دو چیزوں کے بارے میں لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھئی کیا کریں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ پہلا حکم نادر ہوا تھا، بعد میں آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ شراب کو حرام قرار دے دیا گیا، لیکن یہاں صرف اتنا بتایا گیا کہ قل فیہما اسم کبیر، ان دونوں چیزوں میں بڑے گناہ ہیں. وہ منافع للناس، تھوڑا بہت نفع بھی ہے، بعض لوگوں کو اس میں نفع حاصل ہو جاتا ہے، لیکن اس کے جو گناہ ہیں وہ اس کے نفع سے زیادہ ہے، اس لیے اس کو چھوڑنا چاہیے. اور آگے اسی طریقے سے پھر اللہ رب العزت نے بعض مسائل کو بیان فرمایا ہے، عورتوں کے حیض و نفاس کے سلسلے کے مسائل ہیں، اور اس میں دوران حیض جو ہے وہ کیا مسائل ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے. اسی طریقے سے جائز اور حلال طریقے سے جو ہے وطی کرنا اور شہوت کو پورا کرنا، اس کا ذکر کیا گیا ہے. اور قسموں کا اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا کہ اللہ کی قسمیں جھوٹی لوگ کھا لیتے ہیں تو جھوٹی قسمیں کھانے سے منع کیا گیا. بارہویں پارے میں اللہ نے اس کی مزید تفسیر بیان فرمائی ہے کہ اگر کوئی جھوٹی قسم اللہ کے نام کی کھا لیتا ہے تو اس کو اگر اس نے توڑ دیا تو ایسی صورت میں پھر کفارہ لازم آئے گا. وہاں انشاءاللہ اس کے تفصیلی ذکر بھی موجود ہے. اسی طریقے سے طلاق کا ذکر ہے کہ طلاق کے بارے میں یہاں پر تو چند احکام ہیں اور اس میں یہ ہے کہ بھئی اگر ایک شخص نے ایک طلاق دی تو طلاق رجی کہلاتی ہے, اور جب پہلا طلاق رجی ایک بھی ہو سکتی ہے دو بھی ہو سکتی ہے. کسی نے اگر دو طلاقیں دی اور دونوں طلاق رجی دی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عدت کے اندر اندر وہ اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے, یعنی اس کے بغیر کسی نکاح کے وہ اس کے نکاح میں رہ سکتی ہے اگر اس نے عدت کے اندر اندر رجوع کر لیا. لیکن اگر عدت کا زمانہ گزر گیا یعنی تین پیریڈ جو ہے وہ عورت کے گزر گئے طلاق کے بعد, تو ایسی صورت میں پھر عورت جو ہے وہ نکاح سے آزاد ہو جاتی ہے اور وہ چاہے تو جہاں چاہے اس کا جی چاہے نکاح کر سکتی ہے. البتہ اگر اس نے تیسری طلاق دے دی تو پھر ایسی صورت میں پھر وہ طلاق مغلظہ واقع ہو جاتی ہے, پھر کسی صورت میں نکاح نہیں ہو, نہ نکاح ہو سکتا نہ رجوع ہو سکتا. تو پہلی طلاق اور دوسری طلاق تک جو رجوع کی گنجائش ہوتی ہے, لیکن خدا نے کہے اگر کوئی تین طلاقیں دے دے تو ایسی صورت میں پھر عورت جو ہے مغلظہ ہو جاتی ہے اور پھر وہ اس سے رجوع نہیں کر سکتا اور نہ اس سے دوبارہ نکاح کر سکتا ہے. اس کو بھی ذکر فرمایا. اسی طریقے سے رضاعت کا ذکر فرمایا, دودھ پلانے کا ذکر, یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دیکھیے کیا کیا تمام مسائل ہیں جو یہاں پر موجود ہیں کہ کس کی ذمہ داری ہے دودھ پلانا. ماں جو ہے وہ دودھ پلائے گی, اگر اس کو کوئی عذر نہیں ہے تو ایسی صورت میں وہ دودھ پلانے سے اپنی اولاد کو منع نہیں کر سکتی. بعض لوگ بعض خواتین اپنی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے یہ کام کرتے ہیں کہ وہ دودھ نہیں پلاتی, تو بہرحال ماں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچے کا حق ادا کرے اور دودھ پلائے جب تک کہ وہ شوہر کے نکاح میں. ہاں اگر کسی نے طلاق دے دی تو اور عدت کے بعد جو ہے وہ عورت چاہے تو اس کو دودھ پلائے نہ پلائے, اور اگر وہ اس سے پلوانا چاہتا ہے تو پھر وہ چاہے اس کو اجرت دے. پہلے زمانے میں جیسے یہ رواج عام تھا کہ دائیاں آتی تھیں اور وہ بچوں کو لے جاتی تھیں, پھر وہ رضاعت یا دودھ پلاتی تھیں اور ان کی اجرت دیتی تھیں. جیسے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو ہے وہ دائی حلیمہ لے کر چلی گئی تھی قبیلہ بنو سعد کی, اور وہیں پر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہے بھی اور انہوں نے جو ہے دودھ پلایا, تو یہ رشتہ جو ہے وہ قائم ہوا. تو بہرحال اس کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور یہ بات بتا دی کہ کوئی کسی کو تکلیف نہ دے, یعنی نہ باپ کو تکلیف دی جائے نہ ماں کو تکلیف دی جائے. بعض اوقات بعض صورتوں میں ناچاقیاں ہوتی ہیں, تو اس کی تفصیلات کو یہاں پر ذکر بھی کیا گیا ہے. اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نماز کی حفاظت کرو, حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی, اور اس میں جو درمیانی نماز ہے اس کو خاص اہتمام کے ساتھ, اور وہ عام طور پر بعض روایات اس میں اور بھی ہیں لیکن جو ترجیح ہے وہ یہ کہ عصر کی نماز اس سے مراد ہے, کہ عصر کی نماز جو ہے وہ ایسی درمیانی نماز ہے. عام طور پر چونکہ کاروبار کا وقت بھی ہوتا ہے اور تو اس لیے اس کی حفاظت کرو. پھر اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے ایک واقعہ بھی یہاں پر ذکر فرمایا. ایک بادشاہ تھا جس کا نام جالوت تھا, اس نے بنی اسرائیل کی زمینوں پر قبضہ کر لیا تھا, ہڑپ لی تھی. تو اللہ رب العزت نے جو ہے وہ نبی کو, اس زمانے کے جو نبی تھے ان کو حکم دیا کہ جہاد کرے. تو انہوں نے کہا کہ پہلے آپ ہمارے لیے کسی بادشاہ کا انتظام کریں, یعنی کوئی ہمارا بادشاہ ہو, اور پھر اس کے بعد جو ہے ہم ان کے ساتھ جہاد کریں گے. تو تالوت کو جو ہے وہ بادشاہ مقرر کیا گیا, لیکن انہوں نے کہا کہ بھئی ہم میں سے کیوں مقرر نہیں کیا تم نے؟ تو وہ کہا کہ بھئی اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے, اور جب اللہ کا انتخاب ہو تو پھر کسی کا اختیار نہیں رہتا. تو بہرحال انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی نشانی دکھائی جائے کہ واقعی یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ہم پر جو ہے وہ بادشاہ مقرر کیے گئے ہیں. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, وہ صندوق جو بنی اسرائیل کے پاس تھا اور جس میں بعض جو ہے وہ امانتیں تھیں, مثلا انبیاء علیہ السلام کے کپڑے تھے اور بعض دیگر بہت سی چیزیں تھیں, تو وہ جو ایک صندوق کے اندر بند تھی, تو اللہ رب العزت نے کیا کہ وہ صندوق جو ہے وہ فرشتوں کے ذریعے سے تالوت کے دروازے پر گھر تک پہنچا دیا. اور جب بنی اسرائیل نے دیکھا کہ یہ نشانی جو ہے موجود ہے جو ہم نے مانگی تھی, تو بہرحال اس کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا, اور پھر یہ جالوت سے مقابلے کے لیے باہر نکلے. اور آگے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور امتحان ان سے لیا. زمانہ سخت گرمی کا تھا, تو آگے ایک نہر آئی, تو انہوں نے کہا کہ دیکھو آگے نہر آئے گی, تم اس میں سے پانی مت پینا. اور اگر بہت ہی ضرورت مند ہو تو صرف ایک آدھ گھونٹ پی لینا جس سے تمہارا گلا تر ہو جائے بس، لیکن خوب چلو بھر کر اور بہت زیادہ پانی پینے کی کو منع کیا گیا۔ اس میں اصل میں آزمائش تھی کہ کون لوگ ثابت قدم رہنے والے ہیں اور کون ایسے ہیں جو بھاگنے والے ہیں۔ ان میں سے بہرحال بعض لوگ جب نہر پر پہنچے تو بعض لوگ خوب جی بھر کے پانی پیا، اور بعض لوگوں نے ہدایت کے تحت پانی پیا ہی نہیں، اور بعد میں اگر پیا بھی تو ایک آدھ چلو، جس سے ان کی پیاس تھوڑی سی یا گلا ان کا تر ہو جائے۔ تو بہرحال اس میں بھی اللہ رب العزت کی طرف سے نشانیاں تھیں، اور بعد میں پھر ان لوگوں کو جو ایسے لوگ تھے جو مخلصین تھے ان کو لے کر آگے بڑھے، اور انہوں نے جالوت سے مقابلہ کیا اس کی فوج سے، اللہ تعالیٰ نے تالوت کو جو ہے وہ فتح عطا فرمائی، اور بعد میں پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو جو بادشاہ تھا کافر اس کو قتل کر دیا، اور اس کے بعد پھر اللہ رب العزت، اس وقت تک حضرت داؤد علیہ السلام نبی نہیں تھے یعنی بنائے نہیں گئے تھے، بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت صرف سرفراز فرمایا، اور یہ وہی داؤد علیہ السلام ہے جن کو پھر اللہ نے بعد میں جو ہے بہت بڑی سلطنت بھی عطا فرمائی، نبوت بھی عطا فرمائی، اور پھر ان کے صاحبزادے حضرت سلیمان علیہ السلام جن کو وہ حکومت بھی ملی، اور ایسی حکومت جو دنیا میں انہوں نے کہا کہ آئندہ کبھی کسی کو نہ ملے، چنانچہ اس میں جنات اور انسان اور طیور اور ہوائیں سب ان کے تابع فرمان تھے۔ بہرحال یہاں پر اس واقعے کو بھی ذکر فرمایا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں۔ یہ بڑی غلط فہمی بعض لوگوں کو ہوتی ہے، اگر کوئی کسی کو کہے بھی یہ نماز پڑھو تو وہ کہتا ہے کہ زبردستی تھوڑی ہے، تو یہ بات سمجھ لیجیے اس سے مراد یہ نہیں ہے۔ ایک آدمی اگر مسلمان ہے تو اس کو تو احکام اسلام پیش کیے جائیں گے، اس کو تو کہا جائے گا بھی نماز بھی پڑھو، روزے بھی رکھو، اور بھی جو دیگر جو احکام ہیں ان کو بجا لاؤ۔ یہاں اکراہ سے مراد یہ ہے کہ کوئی آدمی اگر مسلمان نہیں ہے تو اس کو زبردستی مسلمان نہیں کر سکتے، وہ اپنے دین پر رہے، اگر مسیحی ہے عیسائی رہے، یہودی ہے یہودی رہے، یعنی ہم اس کو مجبور نہیں کر سکتے کہ صاحب اپنا دین چھوڑو اور زبردستی جو ہے مسلمان ہو جاؤ۔ یہاں لا اکراہ فی الدین سے مراد یہ ہے کہ زبردستی اس شخص کو نہیں کی جائے گی جو مسلمان نہ ہونا چاہے، البتہ جو مسلمان ہیں انہیں احکام اسلام پیش کیے جائیں گے، ان پر جو احکام ہیں وہ لاگو ہوں گے۔ خدا نے کرے اگر شراب پیے گا تو حکومت اس پر جو ہے وہ سزا بھی جاری کرے گی، حد بھی قائم کرے گی۔ اسی طریقے سے کوئی نماز نہیں پڑھتا تو جو احکام ہیں اس پر وہ سزائیں لاگو ہوں گی، وہ سب چیزیں اپنی جگہ پر ہیں۔ یہاں صرف مراد اس سے وہ شخص ہے کہ جو مسلمان نہیں ہے تو کوئی زبردستی اس کو مسلمان نہیں کر سکتا کہ بس اب تم ضرور مسلمان ہو جاؤ۔ اور پھر آگے جو ہے وہ ایک دو واقعات اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں۔ بادشاہ نمرود کا ذکر کیا، یہ وہ نمرود بادشاہ تھا جس نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا۔ ان کے زمانے میں ایک پیغمبر ایک جگہ سے گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بستی جو ہے وہ گری پڑی ہے، یعنی وہاں کے لوگ ہلاک ہو گئے، بستی زلزلہ آیا ہے، جو بھی صورت پیدا ہوئی تو وہ جو بستی تھی وہ تباہ ہو گئی۔ وہاں سے جو وہ نبی گزرے تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ، یہ آپ نے انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہ، اللہ یہ موت کے بعد زندہ کیسے ہوں گے؟ فاماتہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس نبی کی جان قبض کر دی اسی وقت جب انہوں نے یہ کہا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی۔ مئت عام، سو برس تک، یعنی یہ موت جو ہوئی اس کے بعد سو برس تک وہ وہیں پڑے رہے۔ فاماتہ اللہ مئت عام ثم بعثہ، سو برس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا۔ اور پھر اللہ نے ان سے پوچھا قال کم لبثت، کتنا ٹھہرے؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، بھائی میں صبح چلا تھا بس تو میں سو گیا تھا، تو بس یعنی آدھا دن یا ایک دن، بھائی اس سے زیادہ، یعنی ان کو نہیں پتا چلا سو سال تک، سو سال کا عرصہ گزر گیا۔ تو قال کم لبثت، کتنا ٹھہرے یہاں پر؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، ایک دن یا آدھا دن، بس اس سے زیادہ نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا قال بل لبثت مئت عام، تم یہاں پر سو سال پڑے رہے اس لیے کہ تم نے ایک سوال کیا تھا ہم سے۔ اب اللہ نے فرمایا فنظر الی طعامک و شرابک لم یتسنی، اپنے کھانے کو دیکھو جو تم کھانا اپنے ساتھ لے کے جا رہے تھے اور پینے کا پانی لے کے جا رہے تھے، دیکھو لم یتسنی وہ خراب نہیں ہوا، سو سال میں کھانا خراب نہیں ہوا، کھانا ویسا کا ویسا ہی جیسے لے کے چلے تھے، اور ایک انسان سو سال پڑا رہا۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں دکھانا چاہتے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ فنظر الی طعامک و شرابک لم یتسنی، اپنے کھانے اور پینے کو دیکھو جہاں پہ جو کھانا رکھا ہے تم نے, تو تم تو 100 سال یہاں رہے لیکن کھانا تمہارا 100 سال میں نہیں چلا. اس سے پتہ چلا ہر چیز پر اللہ کا حکم حاوی ہے. اللہ جو حکم دے دیں ہر چیز اس کے حکم کے تابع ہے. تو انسان تو بدرجہ ہو رہا, اللہ کے حکم کا تابع ہونا چاہیے. اور پھر آگے فرمایا ونظر الی العظام ونظر الی الحمار کیف ونظر الی الحمار. اب تم ذرا اپنے گھر کی طرف دیکھو, گدا جو تھا وہی مارا پڑا تھا, ہڈیوں کا ڈھانچہ, ہڈیاں بھی ختم ہو گئی تھی, یعنی خالی علامت سی پڑی تھی کہ ہاں بھائی یہاں کبھی کوئی تھا جو مر گیا مٹی بن گیا. منظور اللہ مارک ولی نہ جالک آیت الناس, اور تم خود بھی یعنی ہم نے تمہیں تم پر بھی موت تاری کر دی, اس گدے پر بھی موت تاری کر دی لوگوں کی عبرت کے لیے. ولی نہ جالک آیت الناس تاکہ لوگوں کے لیے نشانی ہو اور یہ بات پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح تمہیں پیدا کرنے پر قادر ہے اللہ تعالیٰ اس طرح باقی مخلوق کو بھی اسی طریقے سے دوبارہ زندہ فرما دیں گے. تو اللہ تعالیٰ بعض اوقات اپنی قدرت کی نشانیاں اس لیے دکھاتے ہیں تاکہ لوگوں کا ایمان مضبوط ہو جائے اور لوگ جو ہے سمجھ جائے کہ اللہ تعالیٰ اس پر قدرت رکھتے ہیں. منظور العظام, اب ذرا اس کی ہڈیاں دیکھو جو تھوڑی بہت ہڈیاں باقی ہیں اس گدے کی. کئی فن ان شدوہا سما نقصوہا لحما, تم دیکھو کہ ہم کس طریقے سے ان ہڈیوں کو جوڑتے ہیں اور پھر ان ہڈیوں پر ہم کیسے گوشت چڑھاتے ہیں. فلما تبین لہ, جب ان کے سامنے یہ سارا واقعہ پیش آیا, قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر, اے اللہ میں جان گیا کہ آپ ہر چیز پر قادر ہیں. تو چونکہ انہوں نے سوال کیا تھا کہ اللہ مرنے کے بعد زندہ کیسے کیا جائے گا, اللہ تعالیٰ نے پورا وہ عمل جو ہے کر کے ان کے سامنے دکھا دیا کہ جس طرح اس کو ہم نے زندہ کیا تمہیں زندہ کیا, اسی طریقے سے ہم مرنے کے بعد دوبارہ لوگوں کو زندہ کر دیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا چونکہ الحمدللہ مسلمان ہے, ہمارا ایمان ہے کہ والبعث بعد الموت یعنی دوبارہ اٹھائے جانے پر ہمارا ایمان ہے. کیونکہ کافر اس بات کو مانتے نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی نہیں مانتے تھے اور اب بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ ایزا کننا ایزا متنا و کننا تراب و عظام, جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے تو کیا پھر اللہ ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا. تو بات یہ ہے کہ بھائی جس اللہ نے کچھ بھی تم نہیں تھے تب تمہیں بنا دیا تو اب تو کچھ تو ہے, چاہے مٹی سے ہی. انسان جب پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے سے پہلے تو کچھ بھی نہیں ہوتا نا, اس کا کوئی نام و نشان نہیں ہوتا, لیکن اللہ تعالیٰ جیتا جاگتا ہے ایک بچہ جو ہے وہ پیدا فرما دیتے ہیں, دنیا میں آ جاتا ہے اور آہستہ آہستہ بڑھ کر تنومند اور جوان بن جاتا ہے. تو اب مرنے کے بعد کم از کم مٹی میں اس کی کوئی نہ کوئی علامت کوئی نہ کوئی نشانی تو ہے رہا بھائی, باقیات تو ہیں. ان باقیات کو اللہ تعالیٰ نے اگر دوبارہ جسم ان کو دے دیا اور دوبارہ اس میں روح پھونک دی تو کیا مشکل ہے اللہ کے لیے. پہلا اس واقعے کو یہاں پر ذکر فرمایا, اور میں نے جو پہلے شروع میں کیا تھا ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کے واقعے کو ذکر فرمایا تھا مختصر سا, کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا اس قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت, یعنی یہ ایک وہ مذاکرہ ہوا, الحمد للہ حاج ابراہیم فی ربی اناتا اللہ الملک, اللہ تعالی نے نمرود کو بادشاہ دی تھی تو اس نے حجت کی تھی. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا, یعنی وہ اپنے آپ کو خدا کہلاتا, نمرود بادشاہ اپنے آپ کو خدا کہلاتا تھا, تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ میرا اللہ تو وہ ہے یحیی و یمیت, جو پیدا بھی کرتا ہے اور مارتا بھی. قال انا احیی و امیت, تو وہ ایسی عقل کا بودا تھا اس نے کہا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں. تو جو ایک قیدی تھا جس کو اس نے سزائے موت کا حکم دے رکھا تھا اس کو کہا تو آزاد ہے جا, اور ایک آدمی جو بےچارا اچھا خاصا تھا اس کو پکڑا اور اس کو سزائے پھانسی کی سزا دی, کہا کہ دیکھو یہ کام تو میں نے بھی کر دیا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا کہ سمجھ گئے. قال ابراہیم فإن اللہ, پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور اس سے مطالبہ کیا کہ ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق, اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے, تو اگر ایسے ہی قدرت والا تو مغرب سے نکال کے دیکھا, اب ٹیم ہوئی اس کی, اب کچھ نہیں کر سکتا تھا. یہاں تو اس نے الٹا سیدھا کر دیا, لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے یہ مطالبہ کیا کہ اچھا تم سورج کو ذرا مشرق سے نکال کے دکھا دو, کیونکہ اللہ تو روزانہ مشرق سے نکالتا ہے, میرا رب تو وہ ہے. فبوہت الذی کفر, تو وہ کافر لاجواب ہو گیا, مبہوت ہو گیا, اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین, اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. آگے اسی طریقے سے ایک اور واقعے کا ذکر فرمایا, وہ بھی ابراہیم علیہ السلام سے متعلق ہے. وہ اس قال ابراہیم ربی ارینی کیف تحیی الموتا, اے اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ مردوں کو زندہ کیسے کریں گے. قال اولم تؤمن, اے ابراہیم کیا تمہیں اس پر ایمان نہیں ہے؟ قال بلا, ایمان ہے, ولکن لیطمئن قلبی, لیکن میں اپنے اطمینان قلب کے لیے چاہتا ہوں. یعنی ایمان ہونا اور بات ہے, اطمینان کا ہونا الگ بات. فرمایا ایمان تو ہے اس بات پر کہ آپ دوبارہ زندہ کریں گے، لیکن اطمینان قلبی کے لیے میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کیسے زندہ کریں گے، یعنی کیا عمل ہوگا، کس طریقے سے کریں گے. تو اللہ تعالیٰ فرمایا قال فخذ اربعۃ من الطیر، چار پرندے لے لو، فصرهن الی، پھر انہیں اپنی طرف مانوس کر لو، ثم اجعل کل جبل منهن جزءا، پھر ان کو یہ کرو کہ پالنے کے بعد، یعنی اتنا مانوس کر لو کہ جب ان کو پکارو تو وہ آ جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چار پرندے لیے، ان کو پالا، ان کو اپنے سے مانوس کر لیا، جب پکارتے تھے وہ اڑتے ہوئے بھاگتے دوڑتے چلے آتے تھے. اب حکم ہوا کہ اب ان چاروں کو ذبح کرو، اور ذبح کر کے ان سب کا قیمہ بنا لو، اور قیمہ بنا کے سب کو مکس کر دو آپس میں، اور اس کے بعد جو ہے وہ مختلف پہاڑوں پر جا کر ان کو رکھ کر آ جاؤ، کچھ گوشت وہاں رکھ دو، کچھ یہاں رکھ دو، کچھ وہاں رکھ دو، کچھ وہاں رکھ دو، ان چاروں کو وہاں رکھو، اور پھر جس نام سے تم انہیں پکارتے تھے اس نام سے پکارو. چنانچہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا ہی کیا، اور پھر جب ان کو پکارا تو وہ دیکھا کہ وہ کس طریقے سے ان کی ہڈیاں جوڑ رہی ہیں، کس طرح ان پر گوشت چڑھ رہا ہے، کس طرح ان کے پر نکل رہے ہیں، اور جب یہ سب چیزیں ہو گئیں تو اڑتے ہوئے اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کے پاس موجود ہو گیا. ثم ادعوهن یاتینک کا سایا، جب تم انہیں پکارو گے دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آئیں گے. تو یہ جو پورا عمل تھا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. وعلم ان اللہ عزیز حکیم، جان لو کہ اللہ تعالیٰ زبردست طاقتوں کا مالک بھی ہے اور حکیم بھی ہے. دیکھیے بعض اوقات اگر طاقت ہو کسی کے پاس لیکن حکمت نہ ہو تو ساری دنیا پر تباہی لے آتا ہے. گھر میں ایک دیوانہ اور مجنون بچہ ہو، طاقتور ہو، لازمی بات ہے دیوانے میں حکمت تو ہوتی نہیں، کبھی اس کو گھوسا مار دیا، کبھی اس کو مار دیا، پتہ چلا کہ ہڈیاں توڑتا پھر رہا لوگوں کی. تو اس لیے اللہ رب العزت کے بارے فرمائے کہ وہ طاقتور ہونے کے ساتھ ساتھ حکیم بھی ہے، وہ جانتا ہے کہ اپنی طاقت کا استعمال کہاں کرنا چاہیے کہاں نہیں کرنا چاہیے. اگر اللہ تعالیٰ بے تحاشا طاقت کا استعمال کرنے لگیں تو ہم میں سے کوئی بچ سکتا ہے؟ صبح سے لے کر شام تک اس کے حکموں کی ہم نافرمانیاں کرتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ جو ہے قدرت کے ساتھ اور قوت کے ساتھ حکمت والا نہ ہو تو پھر نتیجہ اس کا تباہی اور بربادی. اس لیے بتا دیا کہ وعلم ان اللہ عزیز حکیم، وہ عزیز بھی ہے. عزیز کہتے ہیں قوت اور طاقت اور قدرت والے کو، کہ بہت بڑی قوت اور طاقت ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ حکیم ہے، کس وقت کیا کرنا ہے، کس وقت کیا کرنا چاہیے. بعض لوگ اللہ کو گالیاں بکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ تیش میں نہیں آتے، اللہ تعالیٰ غصے میں نہیں آتے. اگر اللہ تعالیٰ غصے میں آ جائیں اور لوگوں کی باتوں کا اثر قبول کرنا شروع کر دیں تو نہ جانے کیا سے کیا ہو جائے. لیکن اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے جو انفعالیت سے پاک ہے. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ سے ذکر فرمایا کہ جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو تو اس کی مثال اللہ نے دی کہ مثل حبت، ایک دانہ لے لو، کم از کم حبت امبت، پھر اس کو زمین پر اگا دو، امبتت پھر وہ اگے گا، سبع سنابل، اس میں سے چار خوشے مثلا اس میں سے نکلے، اور کل سنبلت میت حبا، اور ہر سنبل کے اندر سو دانے. تو تم نے تو ایک دانہ ڈالا تھا، ہر سنبل کے اندر سو دانے نکل آئے، کون ہے؟ قدرت والا. تو جو اللہ اتنی قدرت والا ہے، ایک دانے سے 700 دانے نکال دیے اس نے. تو اللہ رب العزت کی قدرت کو مانو. واللہ یضاعف لمن یشاء، یہ تو صرف ایک کمپل کی بات کر رہے ہیں، اللہ اس سے جتنا چاہے پیدا کر سکتا ہے. واللہ واسع علیم، وہ واسع علم رکھنے والا بھی ہے، علیم بھی ہے، جاننے والا بھی ہے. اور پھر اس کے بعد مزید اس کا جو ہے وہ ذکر فرمایا ہے، قول معروف و مغفرت خیر من صدقۃ یتبعها ھذا، اس میں یہ بات بتا دی کہ اچھی بات کہنا یہ زیادہ اچھی بات ہے بنسبت اس کے کہ اچھا کام کرو پھر احسان جتاؤ. کسی کے ساتھ آپ نے احسان کیا اور اس کے بعد کہا میں نے تیرے ساتھ فلاں موقع پر یہ کام نہیں کیا تھا، فرمایا کہ اس سے بہتر تھا کہ تم نہ کرتے. کوئی اچھی بات کہو، کیونکہ احسان جتانا اپنے عمل کو ضائع کر دیتا ہے. آپ نے کسی کے لیے کچھ کیا تو اللہ کے لیے کیجیے، کسی کو دیں اللہ کے لیے، اور پھر بھی وہ اگر آپ کا احسان مند نہیں ہوتا تو بھائی ضروری نہیں ہم نے اس لیے تھوڑی کیا تھا کہ یہ ہمارا فرما بردار بن جائے یا ہمارا احسان مند ہو، ہم نے تو اللہ کے لیے ایک عمل کیا. اگر اس نے جو ہے تعریف کی تب بھی ہم راضی، اور نہیں کرتے تب بھی ہم راضی. تو کسی شخص کے ساتھ کوئی بھی معاملہ جب ہم کریں تو وہ اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے. اور ایک بات یاد رکھیے کہ جب ہم ہر کام اللہ کے لیے کریں گے پھر ہمارا نہ کسی سے جھگڑا ہوگا نہ لڑائی ہوگی. ہم نے کوئی نیک کام کیا اللہ کے لیے کیا بھائی، اس کے بعد پھر بھول جائیے اس کو. کسی نے کہا نا نیکی کر اور دریا میں ڈال، وہ یہی ہے، بھول جاؤ اس کو. پھر قول معروف وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى، یہ اچھی بات کہہ دینا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد تم اس کو تکلیف میں مبتلا کرو، یعنی احسان جتاؤ. واللہ غنی حلیم، اللہ بے پرواہ ہے اور حلیم ہے. آگے اللہ نے مزید اس کی وضاحت فرمائی، اے ایمان والو اپنے صدقات کو باطل مت کرو احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر. تو اس سے یہ پتا چل گیا کہ آدمی کوئی کام کسی کے ساتھ اچھائی کا کرتا ہے اس کا احسان مت جتا ہے، لوگوں کو تکلیف میں مبتلا نہ کرے. اور پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھئی طیب اور حلال مال اور رزق کھاؤ. انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون ولستم بآخذه الا تبغضوا فیه. بہرحال بات یہ ہے کہ حلال اور طیب اور طاہر میں خرچ سے خرچ کرو، چوری کر کے اور ڈاکے ڈال کے مال لٹانا اس میں کوئی نیکی نہیں. حلال طریقے سے محنت کر کے کماؤ اور اس کے بعد جو خرچ کرو اللہ کے لیے تو وہ حلال طریقے پہ اور جائز مال میں سے خرچ کرو. اللہ تعالیٰ غنی بھی ہے اور حمید بھی ہے. شیطان بعض اوقات جو ہے وہ انسان کو ڈراتا ہے، شیطان یعیدکم الفقر، یعنی وہ خرچ کرنے نہیں دیتا، کہتا میاں خرچ کر لو گے تمہارے پاس کل کیا رہے گا، کل مصیبت آ گئی تو کیا ہوگا، بیمار پڑ گئے تو کہاں سے لاؤ گے، اس لیے جو ہے نا روک کے رکھو اپنے گھر میں مال دبا کے رکھو. تو فرمایا شیطان یعیدکم الفقر، شیطان انسان کو ڈراتا ہے فقر سے. ویامرکم بالفحشاء، ہاں برائی اور بے حیائی کے کاموں پہ ہم خرچ کر رہے ہیں، وہاں کہتا کرتے رہو. واللہ یعیدکم مغفرتا منہ وفضلا، اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے مغفرت کا کہ تم جب اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ تمہاری مغفرت کر دے گا اور تمہیں اللہ تعالیٰ عطا بھی فرمائیں گے. اسی طریقے سے آگے اگلا جو رکوع ہے اس میں سود کے بارے میں اللہ نے ذکر فرمایا، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. سود سے مال ظاہری اعتبار سے بڑھتا ہوا نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں جب سود کی جکڑ بندی میں انسان جکڑ جاتا ہے پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ آہستہ آہستہ بالکل کنگال ہو جاتا ہے. سود در سود، سود در سود، اپنا مال جو کچھ راس المال بھی تباہ ہوتا ہے اور جو کچھ اس کے پاس ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. تو اس لیے فرمایا کہ صدقہ جو ہے وہ مال کو بڑھاتا ہے، اگرچہ دیکھنے میں تم خرچ کر رہے ہو اور حاصل کچھ نہیں لیکن نہیں انشاءاللہ اس سے بڑھے گا تمہارا مال. تو اللہ کے اس وعدے پر ہمیں یقین بھی رکھنا چاہیے کہ سود سے مال گھٹتا ہے اور صدقے سے مال بڑھتا ہے. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، صدقات سے مال بڑھتا ہے. اور آگے اللہ نے فرما دیا کہ اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. وذروا ما بقی من الربا، سود کو چھوڑ دو، سودی لین دین، سودی جو ہے وہ ہم کھاتے جو کھولتے ہیں ان سے اپنے آپ کو بچاؤ بینکوں کے اندر. یا اسی طریقے سے کسی کو قرضہ دے رہا ہو کہ بھئی ہم ایک لاکھ دے رہے ہیں لیکن ہم واپسی جب کرو گے تو ڈیڑھ لاکھ کرو گے، یہ شرط لگا رہے، سب سود میں داخل ہے، اس سے منع فرمایا کہ ایسا مت کرو. اور اسی طریقے سے یہاں پر اسی رکوع کے اندر جو ہے وہ آخری آیت بھی قرآن مجید کی ہے، یعنی قرآن مجید کی سب سے آخری آیت یہ ہے، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفى کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون. ایک روایت میں جو حضرت عبداللہ بن عباس سے ہے کہ اس آیت کے 31 دن تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیات رہے پھر اس دنیا سے تشریف لے گئے، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 9 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے نازل ہونے کے بعد دنیا میں رہے پھر اس کے بعد دنیا سے تشریف لے گئے. تو یہ وہ آیت ہے جو سب سے آخری آیت ہے قرآن مجید کی، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، اس دن سے ڈرو جس دن تم لوٹ کر اللہ کے پاس جاؤ گے، یعنی اپنے اعمال کو درست کر لو اور اس دن سے ڈرو کہ جس دن تم لوٹ کر اللہ کی طرف جاؤ گے. ثم توفى کل نفس ما کسبت، پھر تمہیں پورا پورا دے دیا جائے گا جو کچھ تم نے کیا، یعنی جو بھی تم نے عمل کیا ہوگا اس کی سزا یا جزا دونوں میں سے کوئی ایک چیز اللہ تعالیٰ دیں گے. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ظلم نہیں کیا جائے گا. آگے مزید اللہ تعالیٰ کی طرف سے بعض ہدایات ہیں، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ ان کو آئندہ بیان کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بات کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم میں سے جس کسی کا جب کبھی وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. ایک بچہ اسماعیل ایک اسپتال میں داخل ہے، آئی سی یو میں، اور اس کی طبیعت خراب ہے, بینڈ پہ بھی ہے, دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اسے صحتیابی عطا فرمائے. اس کے والدین پریشان ہیں, عزیز اقارب پریشان ہیں, دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی دور فرما دے, اور اس بچے کو اللہ تعالیٰ صحت و تندرستی عطا فرمائے, اور جو بھی تکلیف ہے اللہ تعالیٰ اس کی دور فرما دے. جب تک زندہ رہیں اللہ اپنے فضل خاص سے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما, اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.